سورۃ الجن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 72 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے. اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو وادی نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز میں آپ نے جب تلاوت فرمائی تو جنات کا ایک گروہ، جن کی تعداد مفسرین نے 9 بیان کی، اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں، تو ایک تفسیر کے مطابق وہ 9 جنات تھے، وہ گزرے، انہوں نے قرآن پاک سنا اور وہ بیٹھ گئے سنتے رہے. پھر نماز کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. تو ان جنات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ جن کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، بے شک جنات کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت کو غور سے سنا. فقالوا، پس وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عظیم قرآن سنا ہے. عجبا، جس کی فصاحت و بلاغت و جس کے علوم پر ہمیں حیرت ہے. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. فآمنا به، پس ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرك بربنا احدا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھیں گے. وانه تعالی جد ربنا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے. متخذ صاحبتا ولا ولدا، اس نے نہ تو بیوی رکھی اور نہ ہی اولاد رکھی، وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اور بے شک ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہتے ہیں ہم نے یہ نادانی کیوں کی، ہم نے یہ عقیدہ کیوں بنا لیا، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، جنات میں سردار ہیں، تو ہم نے انہیں عقل مند سمجھا اور یہ خیال کیا کہ کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ خیال کر کے ہم نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. لیکن جب قرآن پاک ہمیں سننے کو ملا تو پھر حقیقت کھلی کہ ان لوگوں نے ہم سے جھوٹ کہا. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور بے شک ہم نے یہ گمان کیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی انسان اور کوئی جن اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتا. ہم تو یہ سمجھے تھے، اس لیے ہم نے سمجھا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ خراب تھا. یہ جنات نے کہا. پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ جنات متکبر کیوں ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاہن لوگ جنات کو قابو کرتے اور جنات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، جس کے ہاتھ میں جن آ جاتا یا جن اس کی بات مانتا تو وہ یہ بہت بڑا فخر محسوس کرتے. یہاں تک کسی بستی میں جاتے جنگل میں تو یہ سمجھتے کہ یہاں کے جو جنات ہیں بڑے خطرناک ہیں، تو کہتے کہ میں جنوں کے سردار سے پناہ مانگ رہا ہوں. یعنی اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے وہ جنات کی نہ صرف پناہ مانگتے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ کسی بستی میں جاتے تو سونے سے پہلے وہ اس بستی میں جنات کا تصور کرتے اور سوچتے کہ اس جنگل میں جنات ہوں گے، ان کا سردار ہوگا، تو پہلے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے اور پھر سو جاتے اور کہتے کہ جنات کی پوجا کر لی تو اب یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے. تو جب انہوں نے اتنا جنات کو لفٹ کروایا، اتنی اہمیت دی اور ان کو اتنا بڑا سمجھا، تو جنات مغرور ہو گئے اور وہ تکبر کا شکار ہو گئے. ان جنات نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنات کے سرداروں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس طرح وہ جنات کو تکبر میں بڑھا دیتے ہیں. وَأَنَّهُمْ غَنُّوا كَمَا غَنَنْتُمْ، اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا. أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالی ہرگز کسی کو بھی نہیں بھیجے گا. یعنی جس طرح کافروں نے یہ سمجھا، اسی طرح جنات نے یہ سمجھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جنات اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح سمجھا، تم نے بھی اس طرح سمجھا، لیکن نبی آ گئے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے، جنات جب آسمانوں کی طرف جاتے تو یہ آسمان کے قریب ہو جاتے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے. کچھ باتیں سن کر وہ کاہنوں کو بتا دیتے، لیکن ایک رات جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا منظر بدلا ہوا ہے اور ستارے وہ آسمان دنیا کے یعنی زمین سے مزید قریب ہیں اور آسمان کو سجایا گیا ہے. اور جب یہ مزید قریب جانے لگے تو ان کی طرف آگ کے انگارے آنے لگے. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے. تو بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. تو ان جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی. عام طور پہ جایا کرتے تھے، لیکن ایک رات جب ہم گئے فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمانوں کو پایا، ملئت حرسن شدیدن، جو شدید مضبوط محافظوں سے بھرا ہوا ہے، فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں. وہ شہوبن، اور انگارے ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. وہ انا، اور بے شک کننا، ہم اس سے پہلے نقعد منہا مقاعد للسمع، آسمان کے قریب بعض ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے فرشتوں کا کلام سننے کے لیے، لیکن کچھ سالوں سے ہم اس کے قریب تک نہیں جا سکتے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہاں تک کہ اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی کسی طریقے سے تھوڑا قریب ہو جائے اور کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زمین پر زندہ واپس نہیں آتا. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس جو کوئی اب فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہاب الرصد، تو تیز انگارہ وہ اپنے لیے پاتا ہے جو اس جن کو ہلاک کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ، اور بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا یہ کوئی آفت کی علامت ہے، اَشَّرٌ، کیا یہ آفت کی دلیل ہے کہ آج آسمانوں پر یہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، کیا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اُرید بِمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جس کا ارادہ زمین والوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ہم اراد بہم ربہم رشدا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آسمانوں کی حفاظت جو کی گئی ہے کیا ان کے رب نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے کہ پہرے اس لیے بٹھا دیے گئے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جس میں لوگوں کی تباہی ہے, تو ہمیں پتا نہ چلے اس لیے ہمیں جانے کی اجازت نہیں, یا پھر کوئی بہت بڑی بھلائی نازل ہونے والی ہے اس لیے ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں. لیکن کئی سال گزر گئے, ہم ان آسمانوں کے قریب اب نہیں جا سکتے. تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں, آپ کا مقام ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے بعد سرکش جنات کے لیے یعنی شیاطین کے لیے اب یہ ممکن نہ رہا کہ وہ آسمانوں کے قریب جا سکیں. وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ, اور بے شک ہم میں سے بعض نیک لوگ ہیں.
وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ,
اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں یعنی گناہگار ہیں. تو جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. كُنَّا طَغَائِقَ قِدَدَا, ہم نے اپنے لیے مختلف راستے مقرر کر لیے, کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی مختلف راستوں پر ہے. قددا کے معنی پھٹے ہوئے, تو الگ الگ راستے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں. حقیقی اور سیدھا راستہ تو صراط مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ تعالی کی پکڑ سے اور گرفت سے ہم باہر نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور ہرگز بھاگ کر ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ کے عذاب سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے, لیکن ان جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ, اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم سب اس پر ایمان لے آئے. فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ, بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا, تو نہ تو اسے کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف ہوگا, یعنی جو اپنے رب پر ایمان رکھے گا, نہ تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی, بلکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور وہ راضی ہوگا تو اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. کیونکہ جب کوئی گناہگار شخص کافر ایمان لاتا ہے تو حقیقتاً اصول یہ ہے کہ ایمان لانے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور کفر کے زمانے میں جو اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کر لکھ دی جاتی ہیں. اتنی برکتیں ہیں ایمان کی. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ, اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ, پس جو کوئی اسلام لائے. فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, تو اس نے بہت دانائی کا فیصلہ کیا, جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, اور بہرحال جو ظالم ہیں. فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, تو وہ جہنم کا ایندھن ہے.
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ کفار راہ پر سیدھے رہتے, یعنی دین اسلام پر وہ قائم ہو جاتے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ضرور ہم انہیں بہت پانی دیتے. مراد یہ ہے کہ ان کی تکالیف دور ہو جاتی, دنیا میں خوب رزق وہ پاتے, کثیر پانی پاتے, بہت زیادہ سکون پاتے. کفار مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو آخر کار 7 برس تک وہ بارش سے محروم کر دیے گئے. لنفتنهم فيه، پھر یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ان نعمتوں پر ان کی آزمائش ہو کہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، قرآن سے، توحید سے، عبادت سے دور بھاگے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جائے گی.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام شریف میں جاتے تو کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دیتے، اور 360 بت انہوں نے نصب کیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعو مع اللہ احدا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا مت کرو. یعنی اے مشرکوں، مسجد الحرام تو اللہ کی ہے، تم طواف کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو. اس آیت کریمہ کا نزول مشرکین مکہ کے رد میں ہے، لیکن جب انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے، ایک نظریہ، پھر وہ قرآن پاک کا مطالعہ اس نظریے کے تحت کرتا ہے، پھر ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی نظریے پہ لے جانا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے، غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر غلط جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا یہ اس آیت میں منع کیا گیا، لہذا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جو یا غوث اعظم کہتے ہیں. کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اگر منع کیا گیا ہے، تو پہلا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. تو اگر مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا منع ہے یا اے کہنا منع ہے، تو پھر مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کے اندر جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں، السلام علیک ایہا النبی تو ضروری ہے. اچھا، ان سے کوئی پوچھے کہ میں مسجد میں ہوں اور کسی سے کہتا ہوں اے بھائی ذرا میری بات سنے، تو میں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تو فوراً سامنے سے جواب آئے گا آپ نے خدا سمجھ کے نہیں پکارا. تو یہی جواب ہے کہ السلام علیک ایہا النبی جب ہم کہتے ہیں تو حضور کو خدا سمجھ کے نہیں کہتے، اللہ کا بندہ سمجھ کے کہتے ہیں. یہاں مراد ہے عبادت، اور رد مشرکین مکہ کا ہے جو 360 بت کی پوجا کرتے تھے. مسجد میں اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. اصل میں مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا یہ ایک بہت بڑا شیطان کا وار ہے. شیطان کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا، تو انہیں اس جرم عظیم میں مبتلا کر دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ضرور ظلم عظیم ہے، مگر مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ بھی ظلم عظیم ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث پاک کو ابن کثیر نے لکھا. ابن کثیر کی تفسیر کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قرآن پڑھے گا، چہرے پر قرآن کا نور ہوگا، اسلام اس کی چادر ہوگی، مگر نور قرآن سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسلام کی چادر بھی اس کی دور ہو جائے گی، یعنی اسلام سے باہر ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا. صحابہ نے فرمایا مشرک کون ہوگا؟ فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا، یہ اللہ اللہ کرنے والا مشرک ہوگا۔ مسلمان پر شرک کا الزام لگانے والا خود دارۂ اسلام کی فکر کرے کہ یہ شرک اب اس کی طرف لوٹے گا، تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا، پھر مسلمان کہتے کسے ہیں جو مشرک نہ ہو؟ تو مسلمان پر شرک کا الزام لگانا در حقیقت خود ایمان سے محروم ہونا ہے۔ تو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا کہ بات بات میں شرک 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 شرک۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں شرک نہیں؟ جو چیزیں شرک ہیں ان سے کس قدر بچنا ضروری ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا پیغام دیا کہ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا۔ خدا کی قسم اپنے وصال سے صرف 3 دن پہلے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ ہاں اس بات کا خوف ہے کہ میری امت تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کی محبت میں سبھی گرفتار ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے کہ عیسائیوں نے چند معجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ لیکن کتنا ہی گناہگار مسلمان ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو، لیکن اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، مگر آپ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ آپ کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، باذن اللہ ہے۔ عیسائیوں کا جب رد کیا گیا تو عیسائیوں کو یہی بتایا گیا، اسلام مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، لیکن قرآن نے یہ کہا باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کی عطا سے انہوں نے کیا۔ الحمدللہ آج دین سے کتنا بھی دور ہو مسلمان، وہ یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں، نہ الہ ہیں، نہ معبود ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ کو جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جملہ ہر مسلمان کہتا ہے، جب اتنا عقیدہ ہے تو شرک کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ پھر بلا وجہ زبردستی مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانا، اور خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی، تو ہم حضور کے فرمان کو سچا مانیں یا لوگوں کی باتیں مانیں کہ لوگ کہیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی؟ الامان والحفیظ، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے، یہ کیسٹ ضرور سنیں، شرک کی حقیقت۔
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا، کادو یکونون علیہ لبدن، تو وہ ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہوئے کہ قریب تھا وہ ان پر آ پڑے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی نخلا میں نماز فجر کو ادا فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اقتداء نہایت عجیب اور پسندیدہ جنات کو معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا۔